أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلة دروس مذهب أهل بيت عليهم الصلاة والسلام میں آج 26 نمبر درس ہے. آج کے درس میں مالکی مذہب کے مکتوب نمبر 11 کا تذکرہ ہے اور اس کے دیے ہوئے جواب شیعہ عالم دین کی جانب سے اس کا تذکرہ ہے. مکتوب نمبر 11 میں مالکی مذہب کے عالم دین لکھتے ہیں شیعہ عالم دین کو، قبلہ سلام علیکم، آپ کا مخالف اس حدیث کی سند کو معتبر نہیں سمجھتا، نہ کسی طرح اس حدیث کو صحیح سمجھنے پر تیار ہے، کیونکہ شیخین یعنی بخاری و مسلم نے اس حدیث کو نہیں لکھا، اس کے علاوہ شیخین کے علاوہ دیگر اصحاب نے بھی نہیں لکھا ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ حدیث معتبر و معتمد راویان اہل سنت سے مروی ہی نہیں ہوئی، اور غالباً آپ بھی بطریق اہل سنت اسے صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے. اس مختصر مکتوب کے جواب میں شیعہ عالم دین لکھتے ہیں، وعلیکم السلام، اگر میرے نزدیک اس حدیث کی صحت خود از طریق اہل سنت ثابت نہ ہوتی تو میں اس محل پر اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. مزید برآں اس حدیث کی صحت تو ایسی اظہر من الشمس ہے کہ ابن جریر اور امام ابو جعفر عسکانی نے اس حدیث کو بطور مسلمات ذکر کیا ہے. اس کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں کنز الاموال کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 396 پر حدیث نمبر 6045، جہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن جریر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح حاشیہ مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 73 پر منتخب کنز الاموال میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن جریر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ابو جعفر عسکانی نے اس حدیث کو بڑی پختگی کے ساتھ صحیح قرار دیا ہے. اس کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں ان کی کتاب نقض عثمانیہ شرح نہج البلاغہ پر جو لکھی ہے، جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 363 پر. اور اس کے علاوہ کبار محققین اہل سنت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کی صحت کا مختصراً آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اصحاب صحہ جس ثقہ اور معتبر راویوں کی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں اور آنکھ بند کر کے بڑی خوشی سے جن کی روایتوں کو لے لیتے ہیں، انہیں معتبر و ثقہ راویوں کے طریقوں سے اس حدیث کی صحت ثابت ہے. ان کے لیے اس حدیث کی روایت انہی معتبر و موثق اشخاص نے کی ہے جن کی روایت کردہ حدیثیں صحاح میں موجود ہیں. مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 111 ذرا ملاحظہ کیجئے، انہوں نے اس حدیث کو امام بخاری و مسلم دونوں سے احتجاج کیا ہے. امام شعبہ نے امام بخاری و امام مسلم دونوں کی صحبت میں اسفت سے روایت کر کے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، اور عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے امام بخاری کو ان سے روایت کرتے ہوئے، اور زہیر ابن معاویہ اور حماد ابن سلمہ نے امام مسلم کو ان سے روایت کرتے ہوئے سنا. صحیح بخاری میں محمد ابن حاتم بازی کی ان سے روایت کی ہوئی ہے، حدیث موجود ہے ان کی اس روایت، اور صحیح مسلم میں ہارون ابن عبداللہ اور ناقد اور ابن ابی شیبہ اور ابو زہیر کی ان سے روایت کردہ حدیثیں موجود ہیں. اس چیز کو انہوں نے اس حدیث کو اسود بن عامر سے اور انہوں نے شریک سے امام بخاری و مسلم دونوں نے اپنے اپنے صحیح میں احتجاج کیا ہے. جیسا کہ ہم نے صفحہ نمبر 72 پر اور اس سے پہلے والے جواب میں ان کے تذکرے کے ضمن میں وضاحت کی ہے کہ انہوں نے آمش سے اور انہوں نے امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنے اپنے صحیح میں احتجاج کیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی، اور انہوں نے منحال سے امام بخاری نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ لہذا ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ملاحظہ کریں کہ انہوں نے عباد بن عبداللہ اسدی سے، ان کا سلسلہ نصب یہ ہے کہ عباد بن عبداللہ بن زبیر بن عوام قرشی اسدی، ان سے بخاری و مسلم دونوں نے اپنے اپنے صحیح میں احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے ابو بکر کی دونوں صاحبزادیوں عائشہ اور اسماء سے حدیثیں سنی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ان سے ابی ملکہ اور محمد ابن جعفر ابن زہیر اور حشام اور عروہ کی روایت کردہ حدیثیں موجود ہیں۔ ان سب نے حضرت علی علیہ السلام سے مرفوعان روایت کر کے لکھا ہے کہ اس سلسلے اسناد کے کل راوی مخالف کے نزدیک حجت ہیں، اور یہ تمام کے تمام رجال صحابہ ہیں۔ چنانچہ علامہ قیصرانی نے اپنی کتاب الجمع بین رجال صحیحین میں ان کا ذکر کیا ہے، اور سلسلہ اسناد سے نہیں بلکہ اور بھی بے شمار طریقوں سے مروی ہے، اور ہر طریقہ دوسرے طریقے کا معید ہے، اور شیخین نے یعنی بخاری و مسلم نے اس لیے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی کہ یہ روایت مسئلہ خلافت میں ان کی ہم نوائی نہیں کرتی تھی، ان کے منشا کے خلاف تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس حدیث اور دیگر بہت سی ایسی حدیثوں سے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت پر صریح نص تھیں گریز کیا ہے اور اپنی کتاب میں درج نہیں کیا۔ وہ ڈرتے تھے کہ یہ شیعوں کے لیے اسلحے کا کام دیں گی، لہذا انہوں نے جان بوجھ کر ان کو پوشیدہ رکھا۔ بخاری و مسلم ہی نہیں بلکہ بہت سے شیوخ اہل سنت کا وتیرہ یہی تھا، اس قسم کی ہر چیز کو وہ چھپانا ہی بہتر سمجھتے تھے۔ ان کا یہ کتمان کوئی اجنبی بات نہیں بلکہ ان کی یہ پرانی اور مشہور عادت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں علماء سے نقل بھی کیا ہے، امام بخاری نے بھی اس مطلب میں ایک خاص باب قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حصے اول کے صفحہ نمبر 15 پر کتاب العلم میں انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے، باب من خصم بالعلم قوما دون قوم، یعنی باب بیان میں اس کے جو ایک قوم کو مخصوص کر کے علم تعلیم کرے اور دوسرے کو نہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق امام بخاری کی روش اور آپ کے ساتھ جملہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کے سلوک سے جو واقف ہے اور یہ جانتا ہے کہ ان کا قلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں ارشادات و نصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے گریزہ رہتا ہے بخاری میں، اور ان کے خصائص و فضائل بیان کرتے وقت ان کے دوات کی روشنائی خشک ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام بخاری کی اس حدیث یا اس جیسی دیگر حدیثوں کے ذکر نہ کرنے پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔